الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلی نشست میں ہم نے ایک تو سورہ حدید کی 25 آیات پر پھر ایک نگاہ مارکش ڈالی اور اس کے بعد 26 آیت کے بارے میں کسی قدر تفصیل سے گفتگو کی. ایک بات جو اس آیت مبارکہ میں اگرچہ ضمنی طور پر وارد ہوئی ہے لیکن بہت نہایت گہرے علمی اہمیت کی حامل ہے، اس پر ہماری گفتگو جاری تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت اور کتاب، ان دونوں الفاظ کو میں چاہتا ہوں کہ فوکس میں لے آئے. یہ مخصوص ہے ذریت ابراہیم کے ساتھ. اگر کہیں دنیا میں اور ہے، زیادہ تر تو ظاہر بات ہے ہمارے پاس ثبوت جو ہے وہ اسی علاقے کا ہے جسے ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں. ہسٹری آف جوڈائزم، ہسٹری آف کرسچینٹی، یہ سب کے سب در حقیقت اور پھر اسلام، اس کا تعلق ان تینوں مذاہب کا وہ اسی علاقے سے ہے. قرآن مجید نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل کے جن رسولوں کا تذکرہ کیا ہے وہ بھی اسی علاقے سے متعلق تھے، یعنی حضرت ہود اور حضرت صالح. اس کے علاوہ پوری دنیا میں ہندوستان ہے، چین ہے اور دوسرے علاقے ہیں. کم سے کم ہندوستان اور چین جو ہے یہ تو بہت قدیم مراکز ہیں تہذیب کے اور تمدن کے. ان سے کوئی صراحت کے ساتھ بحث جو ہے قرآن حکیم نے نہیں کی ہے. بات بالکل واضح ہے کہ چونکہ ان کے بارے میں جو اولین مخاطب تھے قرآن مجید کے، یعنی اہل عرب، چونکہ ان کے پاس واقفیت نہیں تھی، لہذا خامخواہ ان کا تذکرہ کرنا ان کے لیے گویا کہ ایک لا یعنی سی بات بھی ہوتا، یا پہلے انہیں تاریخ اور جغرافیہ کی تعلیم دی جاتی اور پھر یہ کہ ان تمام علاقوں میں جو انبیاء اور رسل آئے تھے ان کا تذکرہ جو ہے کیا جاتا اور اس کی قطن کوئی حاجت نہیں. البتہ یہ جو اشکال سامنے آیا تھا جس کا بھلا میں کرنا ہے کہ ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، دوسری طرف یہ حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ کم سے کم گزشتہ 4500 برس کے دوران تو صرف ذریت ابراہیم ہی میں کتاب اور نبوت نہیں. اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں ان دونوں الفاظ پر اگر آپ غور کریں گے تو ہر لفظ کی اپنی ایک کانوٹیشن ہوتی ہے. ہاد، ہادی، ہدایت دینے والا، یہ ایک عام لفظ ہے. اسی طریقے سے نذیر، خبردار کرنے والا، یہ بھی ایک عام لفظ ہے. کوئی بھی شخص جو حقائق سے آشنا ہو جائے، چاہے وہ از خود آشنا ہوا ہو، جس کی ایک بڑی اہم مثال ہے جو قرآن مجید میں دے دی گئی ہے اور وہ اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر اس کا تذکرہ اتنی وضاحت اور صراحت کے ساتھ نہ ہوتا تو یہ اہم مضمون ہم پر منکشی میں نہ ہو سکتا. اور وہ حضرت لقمان، وہ نہ نبی تھے نہ رسول تھے، نہ کسی نبی یا رسول کے امتی ہونے کا کوئی ثبوت ہے. سلیم الفطرت، سلیم العقل انسان. اس سلیم الفطرت انسان نے اپنی عقل سلیم کی رہنمائی میں فکر اور غور اور سوچ وچار، اور جسے حدیث میں کہا گیا ہے التفکر والاعتبار، غور و فکر اور عبرت پذیری، اس کے نتیجے میں جہاں تک رسائی حاصل کی وہ بنیادی تعلیمات جو قرآن کی ہے، یعنی توحید، معاد، یہاں تک ان کی رسائی ہو گئی. اب ظاہر بات ہے کہ اس پر تیسری چیز وہی ہے نیکی اور بدی، جس کا امتیاز اور جس کی تمیز کا جو شعور ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ولیت کیا ہے. لہذا نبوت اور کتاب یہ در حقیقت ہدایت خداوندی کی ایک معین شکل ہے، لیکن ہدایت خداوندی اور انذار جو ہے وہ صرف نبوت اور کتاب کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ ایک حکیم انسان، ایک دانا انسان اپنے غور و فکر کے نتیجے میں ان حقائق تک پہنچا ہو اور اپنے ان حقائق کے حوالے سے اپنی اس جو بھی علمی اور عقلی اس کی یافت ہے، رسائی جہاں تک ہوئی ہے، اس کے حوالے سے لوگوں کو خبردار کر رہا ہو، نیکی کی تلقین کر رہا ہو. یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. انذار بھی ہوگا، آخرت کی طرف توجہ بھی دلائی جائے گی، توحید کی تلقین بھی ہوگی، شرک کی مذمت بھی ہوگی. یا بنیا لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم. تو یہ تمام بنیادی حقائق نبوت اور کتاب کے بغیر بھی نوع انسانی کی گویا کہ رسائی کے اندر اندر. اس حوالے سے مختلف حکماء اگر وہ صحیح فکر تک پہنچ گئے، توحید تک پہنچ گئے، ان کی رسائی ہو گئی، انہوں نے پہچان لیا کہ حیات دنیاوی جو ہے اس سے پوری تسکین نہیں ہو رہی، ذہن مطمئن نہیں ہو رہا، کوئی اور زندگی ہونی چاہیے، ہو کر رہے گی، اس حوالے سے انہوں نے انذار آخرت بھی کیا. تو یہ انذار اور یہ ہدایت، یہ عام الفاظ ہیں، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے حادی اور اس قسم کے منذر اٹھائے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ نبی ہو، لیکن نبوت اور کتاب شریعت سے در حقیقت عبارت ہے. واضح ایک ہدایت، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حرام ہے اور یہ تمہارے لیے واجب ہے اور فرض ہے. یہ معاملہ جو ہے یہ ذریت ابراہیم پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہوا ہے، جس کے لیے کہ قرآن مجید میں وہ آیت بھی موجود ہے کہ انی جاعلک للناس اماما. نوع انسانی کے لیے ایک امامت کا مقام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا ہے، در حقیقت یہ اسی کا ایک مظہر ہے کہ نبوت اور کتاب جو ہے، یعنی ہدایت خداوندی کی یہ معین شکل، یہ مخصوص کر دی گئی ہے نسل ابراہیمی کے لیے. اگرچہ نسل ابراہیمی کی ایک شاخ وہ ہے جو حضرت اسحاق اور یعقوب سے چلی، زیادہ تفاصیل ہمیں ان کی معلوم ہے. دوسری شاخ وہ ہے جو حضرت اسماعیل سے چلی، ان کے بارے میں ہمیں اس لیے معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان میں ہوئی. تیسری شاخ میں حضرت قطورہ جو ہے تیسری بیوی حضرت ابراہیم کی، ان کے کئی بیٹے تھے، ان میں سے صرف ایک سے ہم باقی تھے کہ ان کی نسل جو ہے وہ قوم مدین یا مدیان کہلائی ہے، جن میں حضرت شعیب بھیجے گئے، لیکن ان کی اولاد جو ہے اور کہاں کہاں پھیلی ہے اس کا کچھ علم نہیں. جیسے میں عرض کر چکا ہوں حضرت یعقوب، حضرت اسحاق کے دوسرے بیٹے حضرت عیس، وہ کہاں گئے؟ تو نسل تو وہ بھی ابراہیم ہی کی ہوگی، اس نسل میں بھی کوئی نبی آئے ہو، ہو سکتا ہے وہ دور دراز کے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے ہو. لیکن یہ کہ بہرحال نبوت اور کتاب کی شکل اگر ہے تو وہ صرف ذریت ابراہیمی میں ہے. باقی ہدایت، عام اخلاقی ہدایت، عام اخلاقی تلقین، کم سے کم توحید کی تلقین اور شرک کی مذمت، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے چونکہ عقل سلیم میں اور فطرت سلیمہ میں وضعیت کر دی ہے، لہذا اس حوالے سے ہر قوم کے اندر کوئی نبی اور ہر قوم میں کوئی حادی یا ہر قوم میں کوئی نذیر جو ہے اس کا آنا بالکل قرین قیاس ہے، اور ان دونوں چیزوں میں کوئی تضاد نہیں. بہرحال یہ آیت مبارکہ ختم ہوتی ہے فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. کیونکہ فرمایا گیا تھا جعلنا فی ذریت ہمن نبوت والکتاب. حضرت نوح، جب تک حضرت ابراہیم نہیں آئے حضرت نوح کی نسل میں نبوت و کتاب رہی، اس کے بعد حضرت ابراہیم کے بعد ان کی نسل میں نبوت و کتاب کو مخصوص کر دیا گیا. لیکن یہ کہ وہ ذریت نوح ہو یا ذریت ابراہیم، یہ سب کے سب نیک لوگ نہیں تھے. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ان میں سے کچھ وہ بھی ہوئے جنہوں نے ہدایت اختیار کی، ہدایت یافتہ ہوئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت سے ان میں سے وہ ہے کہ جنہوں نے اسے اعراض کیا، اسے انحراف کیا، اس راستے کو چھوڑا، بدعات میں اور طرح طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہوئے، مشرکانہ اوہام میں مبتلا ہو گئے. تو یہ دوسری بات ہے، یعنی نسل پرستی اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ان کی نسل لازمن جو ہے وہ بھلے ہی لوگوں پر مشتمل تھی، لیکن یہ کہ بہرحال ان میں کچھ لوگ ایسے بھی رہے کہ جو ہدایت پر تھے. وہ کثیر منہم فاسقون، لیکن ان میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جو فاسق ہے، نافرمان ہے، اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ کر وہ فسق اور فجور کے اندر مبتلا ہو گئے. اب آئیے جو اس حصے کا جو اصل مضمون تھا، یہ اصل میں دوسری آیت میں آ رہا ہے. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے ان کے نقوش پا پر، نقوش قدم پر ہم نے اپنے بہت سے رسولوں کو اٹھایا. یہ قاف فا اور یا کا جو مادہ ہے اسی سے لفظ ہمارے ہاں بنتا ہے قوافی، قافیہ. پیچھے جو لفظ آتا ہے شعر کے، جس کے حوالے سے ایک رتم قائم ہوتا ہے، ایک یکسانیت پیدا ہوتی ہے، اسے ہم قافیہ کہتے ہیں. تو قفا ہے کسی شے کے پیچھے لگنا، کسی کے آخری حصہ کسی کے پیچھے لگنا، کسی کی پیروی کرنا. اور یہ لفظ جو ہے قفینا، قرآن مجید میں چار مرتبہ آیا، جن میں سے دو مرتبہ تو یہی ہے اسی مقام پر. اور اس بات میں سے صرف ایک جگہ اور لفظ آیا، ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. یہ بھی ہمارے منتخب نصاب نے سورہ بنی اسرائیل کا جو چوتھا رکوع ہے، ولا تقف، مت پیچھے لگو، مت پیچھے پڑو ان چیزوں کو جن کے لیے تمہارے پاس کوئی واضح علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد، ہم نے یہ صلاحیت جو تمہیں دی ہے یہ اس لیے دی ہے کہ ان کی رہنمائی کو اختیار کرو. سماعت ہے، بصارت ہے، عقل ہے، غور و فکر کرو سوچ وچار سے ان چیزوں سے. یا پھر یہ کہ دوسرا ہدایت جو ہے وہ وحی کا سلسلہ ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اوہام ہیں طرح طرح کے، جو بھی ہمارے ہاں آکلٹ سائنسز کے نام سے چیزیں مشہور ہیں، ستارہ شناسی ہے اور یہ دست شناسی ہے، اسی طرح سائنس آف نمبرز ہے، مختلف چیزیں، اگرچہ نام ان کے سائنس کا دے دیا گیا ہے لیکن ان کو کہتے ہیں آکلٹ سائنسز، ان سے گویا کہ ہٹایا گیا ہے کہ ان کے پیچھے نہ پڑو. یہ در حقیقت جو تمہیں سب اور بصر اور عقل کی صلاحیتیں دی گئی ہیں، یہ ان کی ناقدری ہے کہ انسان ان چیزوں کا کی جو ہے ان کی پیروی کرے، ان کے پیچھے پڑے. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر، یعنی حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور ان کے جو صالح پیرو تھے، ان کے نقش قدم پر ہم نے بھیجا اپنے بہت سے رسولوں کو. وقفینا بعیسی ابن مریم، اور پھر ہم نے پیچھے اٹھایا ان کے عیسیٰ، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو. وآتینا الانجیل، اور اسے ہم نے عطا کی انجیل، اس لیے کہ کتاب نبوت اور کتاب، نبوت کے ساتھ کتاب کا جو ایک سلسلہ ہے، ایک ربط ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات، اور اس کے بعد جو انبیاء بنی اسرائیل ہیں ان کو بہت سے صحیفے ہیں جو دیے گئے، خاص طور پر ایک صحیفہ جو ہے زبور کے نام سے مشہور ہے، جو حضرت داؤد کو دیا گیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کے ساتھ مبعوث کیا گیا. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة ورحمة، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کے دلوں میں ہم نے رافت اور رحمت پیدا کر دی. رافت اور رحمت یہ تقریبا مترادف الفاظ بھی ہے، بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مترادفات کے طور پر مستعمل ہوتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ دو لفظ ہیں تو دو مفہوم یقیناً ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ بیک وقت سامنے آتے ہیں تو پھر غور کرنا پڑتا ہے کہ ان کے مابین فرق کیا ہے، ورنہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جائیں گے. جیسا کہ بارہا ہمارے ہاں اس منتخب نصاب کے درس کے دوران ایمان اور اسلام مترادف بھی ہے لیکن ان کا اپنا علیحدہ مفہوم بھی ہے. جہاد اور قتال مترادفات میں بھی ہے لیکن ان کا علیحدہ علیحدہ مفہوم اور مضمون بھی ہے. نبوت اور رسالت، نبی اور رسول، یہ تقریبا مترادف بھی ہے لیکن یہ کہ ان کا اپنا علیحدہ مفہوم بھی ہے. جس کے بارے میں اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ اذا تفرقا اجتمعا واذا اجتمعا تفرقا، جب یہ جوڑوں کے الفاظ جو ہے علیحدہ علیحدہ آتے ہیں تو مفہوم تقریبا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جہاں دونوں آ جائیں گے وہاں یقیناً کوئی نہ کوئی فرق ہوگا کہ جس کو ظاہر کرنا مقصود ہے. یہاں پر یہ جوڑا بن کر آیا ہے رافت اور رحمت، ان دونوں میں جو نسبت ہے وہ یہ ہے کہ رافت اس کیفیت کا نام ہے کہ کسی کے دکھ اور درد کو انسان اپنے دل میں محسوس کر سکے. اس کے لیے فارسی کا وہ لفظ جو ہے بہترین ہے، ہمدردی. ہمدردی جو ہے، ہم جماعت، آپ ایک جماعت میں ہیں، ہم عصر، ایک زمانے کے لوگ، ہم درد، جن کا درد مشترک ہے، یعنی یہ کہ ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرنے والے لوگ، وہ ہم درد ہیں. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ ہمدردی کا مادہ، جیسے ایک حدیث میں رفق سے تعبیر کیا گیا ہے، مَمَن يُحْرَمُ رِفْقَ فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلُّهُ، جو شخص دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا. کٹھور دل، سخت دل انسان، وہ گویا کہ خیر سے بالکل محروم ہو گیا. تو یہ رقیق القلب ہونا، اسی کے لفظ شفیق بھی آتا ہے، مشفق. مشفق وہ ہے کہ جس کو آپ کے، آپ کا مشفق وہ ہے آپ کے بارے میں اسے اندیشے رہے، اسے کہیں کوئی غضب نہ پہنچ جائے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. یہ ہے شفقت. والدین کی شفقت یہی ہے کہ انہیں یہ فکر دامنگیر رہتی ہے کہ اولاد کو کہیں کوئی نقصان نہ ہو، غضب نہ پہنچے. تو یہ جو الفاظ ہیں یہ سمجھیے کہ رافت در حقیقت ان کے لیے جامع عنوان ہے. دل کی وہ کیفیت کہ جس میں کسی کے دکھ کو، کسی کے درد کو انسان خود اپنے باطن میں محسوس کر سکے. اس کا نتیجہ پھر نکلتا ہے رحمت. رحمت یہ ہے کہ اب آپ اس کے درد کو بانٹنے کی کوشش کریں، ازالے کی کوشش کریں، اس کی تکلیف کو رفع کرنے کی کوشش کریں. یہ گویا کہ اس کا نتیجہ ہے رافت اور رحمت. تو یہ گویا کہ جب جوڑے کی شکل میں آئے اور بیک وقت دونوں الفاظ آئے تو ان میں یہ نسبت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں الفاظ یہ آئے ہیں، یا تو اللہ کے لیے آتے ہیں رؤوف اور رحیم، وہ رؤوف ہے اور رحیم، نہایت شفیق، نہایت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا. پھر حضور کے لیے سورہ توبہ کی آخری آیت میں آئے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آخری سے پہلی آیت. حضور کے لیے بھی دونوں الفاظ، اور یہاں پر حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں کے لیے خاص ان کے دلوں میں ایک رقت قلبی، جیسا کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں خاص طور پر صحابہ کرام میں سے یہ جو وصف ہے یہ بہت ہی مشترک تھا حضور کے اور حضرت ابو بکر کے مابین. اس اعتبار سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک کامل پرتاؤ تھا. یہ ہے رافت اور رحبہ. اب اس کے بعد آیا رحبانیت ابتدعوها، رحبانیت کی بدعت ہے جو انہوں نے ایجاد کی ہے. اس رافت اور رحمت کا ایک نتیجہ نکلا ہے اصل میں، جب وہ حد اعتدال سے تجاوز کر گیا تو اس نے رحبانیت کی شکل اختیار کر لی. ما کتبنا علیہم، ہم نے نہیں لازم کیا تھا اسے ان پر. اگلا ٹکڑا جو ہے اس پر بعد میں گفتگو کریں گے، پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ لفظ رحبانیت اصل میں کیا ہے. عام طور پر ہم روحبانیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لفظ دونوں درست ہیں لیکن یہاں رحبانیت ہے، روحبانیت نہیں ہے. رحب کہتے ہیں خوف کو. چنانچہ قرآن مجید میں فیا یا فرحبون، بس مجھ ہی سے ڈرو. اسی طریقے سے ترہبون بھی عدو اللہ و عدوکم اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ و من رباط خیر ترہبون بھی، مسلمانوں اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے اپنے پاس طاقت اور اسلحہ جو ہے حتی الامکان فراہم کرو، تاکہ تم ڈراؤ، خوف زدہ کر دو اپنے دشمنوں کو بھی، اللہ کے دشمنوں کو بھی. تو یہ رحب جو ہے خوف، رحب سے رحبان، را کے زبر کے ساتھ بنے گا، جیسے رحم سے رحمان. یہ فعلان کا مادہ جو ہے، جب کوئی صفت کوئی وصف جو ہے بہت ہی ایک ہیجانی کیفیت میں ہو، طوفانی انداز کی ہو، کھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح رحمت، یہ رحمان کے لفظ میں ظاہر ہوتی ہے. رحمان جس کے اندر بہت ہی زیادہ خشیت الہی اور اللہ کا خوف، آخرت کی بات پرس کا خوف انتہائی شدت اختیار کر جائے، وہ ہے رحمان. بہت زیادہ خوف زدہ، بہت زیادہ ڈرنے والا، جس میں خشیت آخرت کے محاسبے کا خوف جو ہے وہ بہت شدید ہو گیا ہے، وہ رحمان. تو رحمان سے رحمانیت، یہ گویا کہ اب اس کیفیت کا نام ہے. اور اب اس سے جو ایک نظام وجود میں آیا اس کے لیے گویا کہ بطور اس میں علم بن گیا. رحب سے اس میں فائل بنے گا راہب، اور راہب کی جمع ہے روحبان. راہ کے پیش کے ساتھ جب آئے گا تو یہ راہب کی جمع ہے، تو روحبانیت ہوگی. راہبوں کا طریقہ، راہبوں کا مسلک، راہبوں کا انداز. تو یہ روحبانیت اور رحبانیت کے فرق کو نوٹ کر لیں. رحبانیت انب تدعوها، اب اس سے مراد کیا ہے؟ در حقیقت ایک نظام جو دنیا میں، جس کو میں پچھلی نشست میں بیان کر چکا ہوں، کہ انسان جہاد اور قتال کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ نکالے، اور شیطان جو ہے انسان کو، اس کی تمام تر توجہ کو صرف ذاتی اصلاح کے اوپر مرکوز کر دے، اور اس میں اس درجے تشدد ہو جائے کہ انسان اپنی نفس کشی پر آمادہ ہو جائے. دیکھیے ایک لفظ ہے سیلف کنٹرول، ضبط نفس، یہ تو مراد، یہ تو مطلوب ہے. اس کے بغیر تو ظاہر بات ہے کہ انسان کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. تقویٰ نام ہی اس کا ہے کہ پہلے آپ کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول حاصل ہو اور پھر آپ اپنے نفس کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، یہ تقویٰ ہے. تو تقویٰ اور ضبط نفس، یہ گویا کہ تقریبا مترادف الفاظ ہو جائیں گے. لیکن ایک لمحے نفس کشی، یہ جب ایک حد اعتدال سے انسان کے اندر یہ جذبہ پروان چڑھتا ہے تو اپنے آپ کو اذیتیں پہنچانا، اپنے نفس کو کوئی بھی اس کی مرغوب شے جو ہے وہ نہ فراہم کرنا، ہر طرح سے اس کے تقاضوں کو کتل ڈالنا، سیلف اینیہیلیشن کا لفظ جو ہے انگریزی میں اس کی بہترین تعبیر ہے، یہ ہے رحمانیت، کہ انسان جو ہے اس میں اتنا مبالغہ کرے، اتنا تعمق کرے، جس کی کہ نفی قرآن مجید میں بھی آئی ہے، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اے نبی سے کہیے کس نے حرام کی ہے وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے زینت کی اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، اور جو پاکیزہ چیزیں ہیں جو رزق کی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے کس نے حرام کر دیا؟ ان کو جائز راستے سے حاصل کرو، جائز راستے سے اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، جائز سے، حرام سے نہیں. اسی طریقے سے ادائے حقوق جو ہے، اللہ کا حق ہے وہ اس کو ادا کرو، اپنے پڑوسی کا حق ہے وہ اس کو ادا کرو، اپنے رشتہ داروں کا حق ہے اس کو ادا کرو. ادائے حقوق کے بعد وفی اموال حق للسائل والمحروم، جو سائلین ہیں، محرومین ہیں، ان کا حق ادا کرو. اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا جو دین کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اس کو بھی اس کا حق پہنچاؤ. جو بھی اس کے لیے ضروریات زندگی ہے، جو اس کے تقاضے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے دعائیات رکھ دیے ہیں جسم کے اندر، ان تمام دعائیات کو پورا کرو، لیکن جائز راستے سے. لیکن ایک انتہا یہ ہوتی ہے، عدد اعتدال سے جب انسان تجاوز کرتا ہے، نیکی کا یہ جذبہ ایک عجیب شکل اختیار کرتا ہے، مبالغہ اور تعمق انتہائی گہرائی میں جا کر، اور پھر یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اس کے جائز حقوق جو ہیں وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ ان پر قدغنیں بٹھا کر اور پھر معاشرے سے کٹ کر اور ہر طرح کی جو بھی آسائشیں ہیں معاشرتی، اس سے بھی اپنے آپ کو محروم کر کے جنگلوں میں جا کر، غاروں میں جا کر، پہاڑوں کی گفاؤں میں جا کر، چوٹیوں پر جا کر، برفانی چوٹیوں پہ ایک شخص کھڑا ہوا ننگا بدن اور سردی کو جھیل رہا ہے، برداشت کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے نفس کو کچلے. یہ ہے در حقیقت وہ رحمانیت کہ جس میں کچھ لوگ، لیکن یہ اپنی نیک نیتی اور نیک دلی سے اس راستے کی طرف گئے، اور اس کو در حقیقت شیطان نے ان کو ڈائیورٹ کیا، ان کے رخ کو موڑ دیا ہے، بجائے اس کے کہ معاشرے میں رہے اور باطل کا کے ساتھ مقابلہ کرے، ظلم کا استحصال کرے، بدی کو ختم کرنے کی کوشش کرے. اس کی بجائے یہ ہے کہ معاشرے سے کٹ جاؤ اور جا کر کہیں غاروں میں، کہیں گفاؤں میں، کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر، وہاں جا کر علیحدہ ہو کر بس نفس کشی کے اندر، اپنی اسی سیلف اینیہیلیشن کے اندر اپنی پوری زندگی بتا دو. یہ راستہ در حقیقت رحمانیت ہے، جس کے بارے میں شدت سے نفی آئی ہے اسلام میں. حضور کی ایک حدیث ہے مسند احمد ابن حنبل میں، رحمہ اللہ، لا رحمانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رحمانیت نہیں. لیکن یہ کہ ایک اور حدیث کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے، رحمانیت ہذہ الامت الجہاد فی سبیل اللہ، یہ نہایت حکیمانہ قول ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کی رحمانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے. اس سے زیادہ حکیمانہ بات نہیں ہو سکتی. تم اپنے نفس کو تکلیفیں پہنچانا چاہ رہے ہو تو یہی تکلیفیں جہاد فی سبیل اللہ میں بھی تو ہیں، جبکہ تم غاروں میں بیٹھ کر تکلیفیں پہنچاؤ گے اپنے نفس کو تو اس سے صرف تمہیں عزیزات کو کوئی فائدہ پہنچے گا، اگر پہنچے گا، اگرچہ اس میں بہت سے خطرات بھی ہیں، اس پر بعد میں تذکرہ ہوگا. وہ خطرات جو ہیں بہت زیادہ خوفناک نتائج پیدا کر سکتے ہیں، لیکن فرض کیجئے مثبت پہلو ہی سامنے رکھا جائے تو صرف تمہاری ذات کو فائدہ پہنچ رہا ہے. یہی تکلیفیں تم اپنے نفس کو پہنچاؤ جہاد فی سبیل اللہ میں، وہاں جا کر بھوک بھی آ جاتی ہے، ایسا وقت بھی آتا ہے جیسا کہ غزوہ تبوک میں ہوا ہے کہ تین تین مجاہدین کے لیے 24 گھنٹے کا راشن، ایک کھجور. اب اس سے زیادہ نفس کشی اور کیا ہوگی؟ لیکن یہ نفس کشی اس راستے میں ہے کہ جس سے دین کا غلبہ ہوگا، نظام عدل و قسط قائم ہوگا، بحثیت مجموعی جو ہے کروڑوں انسان جو ہے وہ ظلم کے اور جبر کے اور استبداد اور استحصال کے پھندوں سے نجات پائیں گے. ان کے لیے پھر ممکن ہوگا کہ اپنے پروردگار کی طرف کوئی توجہ کرے، اس سے لو لگائیں، اس کے ساتھ جو ہے راتوں کو کھڑے ہو کر اس کے ساتھ مکالمہ اور مخاطبہ کریں، اس کے ساتھ مناجات کریں. لیکن یہ کہ یہ کب ہوگا؟ جبکہ انہیں اس ظلم کی چکیوں سے نکالا جائے. وہ جو کولو کے بیل بنے ہوئے ہیں، وہ جو بار برداری کے جانور بن کر رہ گئے ان کے لیے کہاں ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں اور کہیں کوئی اعلیٰ خیال بھی ان کے ذہن میں آ سکے. تو نوع انسانی کو ان بندھنوں سے آزاد کرنے کے لیے جدوجہد کرو, وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اس جہاد فی سبیل اللہ میں بھوک بھی آ جائے گی, بے آرامی بھی آ جائے گی, تکلیفیں بھی آ جائیں گی, بجائے اس کے کہ غاروں میں جا کر وہ تکلیفیں اپنے نفس کو پہنچاؤ, وہ سارے مقاصد جو ہے وہ حاصل ہو جاتے ہیں, اور وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. تو رحبانیت تو حاضر امت الجہاد فی سبیل اللہ, اس امت کی رحبانیت تو جہاد فی سبیل اللہ ہے, اور یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے جس کے لیے کلائمیکس وہ آئے تھے جو ہم پڑھ چکے ہیں, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس. یہ معاملہ ہے, اپنے نفس کے ساتھ بھی مجاہدہ کرو اس راستے میں, اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ یہ بھی ہے کہ حرام سے اس کو بچا لو, اس کی خواہش ہے اندر سے ابری ہے, لیکن اگر وہ جس جو چیز طلب کر رہا ہے وہ حرام ہے تو اسے روکو اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو منع کرو اس سے. نہ نفس عن الہوا, جس نے کہ اپنے نفس کو رو کے رکھا اور اس کی لگامیں جو ہے کھینچ کر رکھی خواہش سے, بشرطے کہ وہ خواہش جو ہے وہ حرام کے راستے کی ہو. اگر جائز کی ہے تو وہی گلے نفس سے کہا لے کا حق تن, تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے, یہ ادائے حقوق کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اپنے نفس کو اس کا حق ادا کرو. اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جو سنن ابی داؤد میں آئی ہے, حضرت انس بن مالک سے رضی اللہ تعالی عنہ. کیونکہ رحبانیت میں نہایت تشدد ہوتا ہے, بلکہ ایک لفظ میں نے استعمال کیا بار بار, تعمق, بہت گہرائی میں جانا, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو جن کو ہم صغائر کہتے ہیں ان کے بارے میں بھی نہایت حساس ہو جانا, تکلف ہے, تعمق ہے, بہت ہی اس کے بارے میں حساسیت ہو گئی ہے یہ چیز جو ہے, اور اپنے آپ اپنے اوپر انسان بہت ہی سختی کر رہا ہے. حضور نے فرمایا لا تشددوا علی انفسکم ویشدد اللہ علیکم, دیکھو اپنے اوپر زیادہ تشدد نہ کرو, زیادہ سختی نہ کرو, اس نفس کو جائز چیزوں سے بھی محروم نہ کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تم پر سختی کرے گا, پھر یہ سختی جو ہے تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گی. وہی اس آیت کے اندر بھی آگے آئے گا, فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا أَنفُسَهُمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, اس لیے کہ تم سے پہلے بھی ایک قوم ایسی گزری ہے جس نے اپنے اوپر بہت تشدد کیا, نفس کشی کی انتہا کو پہنچ گئے, تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی. فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي السَّبَابِعِ وَالدَّيَارِ, تو اب جو تم دیکھتے ہو ان کلیساؤں میں اور ان گرجوں میں اور ان راہب خانوں میں, یہ ان کے بقایا بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو ان کا حشر ہے, یہ تو جو خود مغربی جو مورخین ہیں اور جو انہوں نے ہسٹری آف مونیسٹیسزم, کرسچین مونیسٹیسزم کی جو تاریخ مرتب کی, اس میں جس طرح کی تفاصیل ہمارے لیے رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے کہ ابتدائی دور میں تو یقیناً جن لوگوں نے اس کا ایجاد کیا اس کو, انہوں نے اپنے اوپر بہت تشدد کیا, بہت سختی کی. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں باہمت لوگ کے جو اس سختی کو برداشت کر جاتے ہیں, پابندی کر جاتے ہیں, لیکن یہ کہ اکثر لوگ پھر جب آتے ہیں پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر وہ ان کی پابندی نہیں کر پاتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بظاہر راہب ہے, راہبہ ہے, غیر شادی شدہ ہے, لیکن یہ کہ اندر خانے جو ہے اخلاق باختہ ہے, زنا کاری ہو رہی ہے, راہب خانے ہیں لیکن اندر زنا کاری ہو رہی ہے, حرامی اولاد پیدا ہو رہی ہے, ان کے گلے گھوٹے جا رہے ہیں, راہب خانوں کے تہخانوں میں قبرستان بن گیا ہے ناجائز اولاد کا. تو بظاہر کچھ ہے راہب, راہبائیں ہیں, لیکن یہ کہ حقیقت میں تو انسان جب اپنی فطرت کے سے کشتی کرتا ہے تو کچھ لوگ باہمت ہوتے ہیں کہ جو باقی تک قابو پا لیتے ہیں, اپنے نفس کو کچل دیتے ہیں اور اس کی پابندی کر سکتے ہیں, لیکن اکثریت کا معاملہ یہ نہیں ہوتا, بلکہ پھر انسان کی طبیعت اس کی سرشت اسے پچھاڑ دیتی ہے اور پھر تو انسان گرتا ہے گندگی کے اندر اور جس انتہائی پستی کو تک وہ پہنچتا ہے, واقعہ یہ کہ اس کا تذکرہ کرنا بھی بڑا مشکل. یہاں فرمایا مت کرو اپنے اوپر تشدد. یہی وجہ ہے کہ میں نے بار بار آپ کو توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید میں تین مقامات ہیں اہم جن میں کبائر سے بچنے کو کہا گیا ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما, سورہ نساء میں فرمایا اگر تم ان بڑی بڑی چیزوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے اگر اجتناب کر لو گے تو چھوٹی چیزیں ہم خود دور کر دیں گے. عام طور پر جو مذہبی مزاج اور مذہبی ذہنیت بنتی ہے وہ ان چھوٹی چیزوں میں جو تعمق ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر بسا اوقات صورت وہ پیدا ہو جاتی ہے کہ مچھر چھانے جاتے ہیں سبوتے اونٹ نکلے جاتے ہیں، جو کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہود کے علماء پر تنقید کی تھی، تمہارا حال یہ کہ مچھر چھانتے رہتے ہو اور سبوتے اونٹ نکل جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں توقع تعمق بھی ہے اور تشدد بھی ہے، تکلف بھی ہے، اوور ایمفسس بھی ہے، لیکن یہ کہ بڑی بڑی چیزیں جو ہے وہ نکلی جا رہی ہیں. اسی طرح سورۃ النجم میں فرمایا ہے کہ یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، معمولی چیزیں جو ہے انسان سے ہو جاتی ہیں ان کے بارے میں ذرا زیادہ حساس نہ رہو. اس لیے کہ اصول یہ دیا گیا ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں جو ہیں ان چھوٹی چھوٹی برائیوں کو، صغائر کو، خود بخود انسان کی نیکیاں جو ہے ان کا ازالہ کرتی رہتی ہیں. انسان وضو کرتا ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آنکھوں کو دھوتا ہے، پانی ڈالتا ہے، تو آنکھوں کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں، وہ صغائر ہوں گے. غیر ارادی طور پر کسی نامحرم پر نگاہ پڑ گئی تھی اور فرض کیجئے کہ اس وقت کوئی تلذذ بھی محسوس کیا انسان نے، اس کی کوئی نیت نہیں تھی، ارادہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا. وضو کرتے ہوئے جب آنکھ دھوئے گے آپ تو وہ اس کی جو بھی قدورت ہے اس کی کسابت بھول جائے. ہاں ارادے کے ساتھ معاملہ نہ ہو وہ پھر کبائر کے معاملہ چلا جائے گا. اسی طرح سورہ شورا میں ہم پڑھ چکے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم یغفرون. تو ایک تو ہے در حقیقت اپنی پوری توجہ کو اس جد و جہد پر مرکوز کرنا کہ دین غالب ہو، نظام عدل و قسط قائم ہو، ظلم کا، باطل کا، استحصال کا، جبر کا استحصال کر دیا جائے، اور اس میں خود انسان کبائر سے بچا ہوا ہو، تمام بڑے بڑے گناہوں سے اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہو. صغائر کا معاملہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے اس کو دھوتے رہتے ہیں. نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری برائیوں کو دور کر دیں گے. ان حسنات یذھبن السیئات، وہ خود بخود جو ہے دھلتی چلی جاتی. تو یہ ہے دو باتیں کے ذہن میں رکھنے کی ہیں. اور اس میں جو عام طور پر جو ایک مذہبی مزاج کے اندر تشدد اور تعمق پیدا ہو جاتا ہے، اس کی بہترین مثال جو ہے حدیث نبوی میں، بڑی اہم حدیث ہے یہ، اور یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. حضرت انس بن مالک سے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جا ثلاثت راحت الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسالون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تین اشخاص حضور کی ازواج مطہرات کے گھروں میں آئے، یعنی مختلف ازواج کے حجروں پر جا کر ان سے پھر حضور کی جو نفلی عبادت تھی اس کے بارے میں سوال کیا. ظاہر بات ہے فرض عبادت کو سب کے نزدیک متفق علیہ، نماز پانچ نمازیں تو سب کو پڑھنی ہے، حضور اور کتنی نماز پڑھتے ہیں رات کو، کتنی دیر تک آپ نوافل ادا کرتے ہیں؟ اسی طرح فرض روزے رمضان کے تو سب نے رکھ لیے، حضور نفلی روزے کتنے رکھتے ہیں؟ یہ تحقیق کی انہوں نے. ان کے اپنے اندر جو ہے وہ نیکی کا جذبہ جو ہے وہ بہت توانا ہو کر اور بہت طاقتور ہو کر ابھر آیا تھا، تو انہوں نے اندازہ کرنا چاہا کہ حضور کا معمول کیا ہے. یہ سلون عن عبادت النبی ہے. فلما اخبروا، جب انہیں اس کی خبر دی گئی، ظاہر بات ہے نہ حضور کی زندگی میں کوئی تکلف اور تصنع تھا، نہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ان کی طرف سے کوئی اس معاملے کے اندر کوئی مبالغہ آرائی ہو سکتی تھی، معاذ اللہ، جو صحیح صحیح صورت انہوں نے بیان کر دی. کانہم تقالوہا، ایسا محسوس کیا انہوں نے کہ گویا کہ ان کے اندازے سے یہ بات بہت کم نکلی. وہ سمجھتے تھے کہ حضور کو شاید ساری رات بستر سے اپنی کمر لگاتے ہی نہیں ہوگی، لیکن جب انہیں معلوم ہے حضور سوتے نہیں ہیں، رات کو استراحت فرماتے ہیں، آرام فرماتے ہیں. ہاں آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ آرام بھی فرماتے ہیں. ان کا کوئی گمان ہوگا کہ حضور تو کبھی ناغہ ہی نہیں کرتے ہوں گے، ہمیشہ ہی روزہ رکھتے ہوں گے. بتایا گیا نہیں، ایسا نہیں ہے، حضور اتنے روزے رکھتے ہیں، یہ معمول ہے آپ کا. کانہم تقالوہا، تو انہوں نے اسے کچھ قلیل سمجھا، ان کی توقع سے کم. قالوا فأين نحن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اب انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ کہا کہ ہمارا حضور سے کیا مقابلہ، اور ہمارا ہم کہاں قیاس کر سکتے ہیں اپنے معاملے کو حضور کے معاملے پر، جبکہ ان کے تو تمام اگلے پچھلے گناہ اللہ نے ویسے ہی معاف فرما دی. قال احدهم، اب ان میں سے ایک نے یہ کہا، اما انا فاصلی للیل ابدا، تو ایک نے کہا بھائی میں تو اب طے کر لیتا ہوں، میں تو پوری رات ہمیشہ ہر رات اور پوری رات کھڑا رہوں گا، نماز پڑھوں گا، قتل نہیں سوچوں گا۔ وقال الآخر وانا اصوم الدهر ولا افطر، دوسرے نے کہا میں تو ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، کبھی نابازی کروں گا۔ وقال الآخر وانا اعتذر النساء ولا اتزوج ابدا، میں تو عورتوں سے علیحدہ رہوں گا بالکل، اور کبھی بھی ساری عمر شادی نہیں کروں گا۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم فقال، اب یہاں تو معلوم ہو رہا ہے کہ حضور نے ان سے بات جا کر کہی، آپ گئے ہیں، آپ کو بتایا گیا، یعنی علم میں آ گئی بات، تو حضور خود گئے ہیں ان کے پاس اور جا کر آپ نے فرمایا، انتم الذین قلتم کذا وکذا، کیا آپ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ باتیں کہی ہیں؟ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، یہ بہت ہی غیر معمولی انداز ہے، یہ اس طرح کا حضور کا معمول نہیں ہے۔ آپ نے جو الفاظ استعمال کیے، خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں اور تم میں سب سے بڑھ کر میرے اندر اللہ کی خشیت ہے، لیکن میرا طرز عمل کیا ہے؟ ولکنی اصوم و افطر، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور ناغا بھی کرتا ہوں، وہ اصلی و حق ہوں، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، وہ اتزوج النساء، میں تو عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، میں نے نکاح کیے، متعدد ازواج میرے گھر میں ہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو کان کھول کر سن لو، جسے میری سنت پسند نہیں ہے، جو اعراض کرے گا میری سنت سے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یعنی ہے تو یہ نیکی کا جذبہ، بڑا مشتعل ہو گیا ہے، بہت ہی قوی ہو کر ابھرا ہے، لیکن جان لو کہ اسے حد اعتدال میں اگر نہ رکھا تو جو میرا اسوہ ہے، جو میری سنت ہے، وہ در حقیقت اس اعتدال پر مبنی ہے کہ نفس کا بھی حق ہے، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، جیسے کہ میں نے بارہا سنایا ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ، ان میں بھی اسی طرح کا غلبہ ہو گیا تھا، پوری پوری رات اور روزہ رکھتے تھے ہمیشہ، تو حضور نے بلا کر جواب تلقین فرمائی، یا عبداللہ اولم اخبر انک تصوم الدہر وتقوم اللیل، اے عبداللہ مجھے تو یہ بتایا گیا ہے کہ تم پوری رات نماز پڑھتے ہو اور ہمیشہ روزہ رکھتے ہو، تو کیا کہیں حضور کے سامنے چھپائے تو کیسے کتنا ارشیا بلا یا اللہ، حضور ایسا کرو، لا تفعل، مت کرو ایسا، در حقیقت وإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے ملاقاتیوں کا بھی تم پر حق ہے، تو بھی حقوق ہے، ان سب کو ایک اعتدال اور توازن کے ساتھ ادا کرو۔ یہ جو حدیث میں نے طویل آپ کو متفق علیہ سنائی ہے، اس کا ایک اور ورژن بھی ہے کہ جو سنن نسائی میں آیا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باقاعدہ اجتماع میں بھی خطاب فرمایا ہے، یعنی ایک تو یہ کہ ان تینوں اشخاص سے جا کر آپ نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ یہ میرا راستہ نہیں ہے، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، اچھی طرح کان کھول کر سن لو، من رغب عن سنتی فلیس منی، لیکن اس پر مستزاد یہ کہ پھر گویا کہ آپ نے خطبہ جو ہے وہ آپ نے ارشاد فرمایا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال اقوام يقولون كذا وكذا لكني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني۔ اس روایت سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ حضور نے جب یہ دیکھا کہ یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے، یہ بھی ایک رجحان ہے، یہ صرف ان تین افراد کا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ چیز مسلمانوں کی جماعت کے اندر زیادہ بڑے پیمانے پر شرائط کر جائے، تو پھر آپ نے یہ خود خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد فرمائی، ثنا اللہ تعالیٰ کی بیان فرمائی، اس کے بعد فرمایا، اور یہ عمومی الفاظ کی شکل میں، ما بال اقوام یقولون کذا وکذا، کیا ہو گیا لوگوں کو کہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، کبھی نافلہ نہیں کروں گا، کوئی کہتا ہے کہ میں پوری پوری رات نماز پڑھا کروں گا، لیکن دیکھو سن لو، لاکنی اصلی وانام واصوم وافطر، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور روزہ رکھتا بھی ہوں اور ناغا بھی کرتا ہوں، واتزوج النساء، اور میں تو اس دیوار کی زندگی میں گزار رہا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جسے بھی میری سنت پسند نہیں ہے یا جو بھی میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا پھر مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سے دو باتیں اچھی طریقے سمجھ لیجئے، نمبر ایک، اسلام دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس میں اعتدال ہے، توازن ہو، سیلف کنٹرول مطلوب ہے، سیلف انہیلیشن، ضبط نفس درکار ہے، نفس کشی یہ پسندیدہ نہیں ہے، جبکہ رحمانیت خلاف فطرت ہے، اور اس خلاف فطرت ہونے کے باعث بسا اوقات انسان پھر شکست کھا جاتا ہے اپنے آپ سے، فیصلہ تو کر لیتا ہے لیکن اس کی پابندی نہیں کر پاتا، یہ اسی آیت مبارکہ کے آخر میں یہ مضمون آئے گا۔ اور دوسری بات جو اصل میں جو اس کلائمیکس کے ساتھ اس اینٹی کلائمیکس کا جو تعلق ہے، اس رب کو ذہن میں رکھیے کہ اسلام چاہتا ہے یہ کہ در حقیقت رخ جو رہے انسان کا وہ رہے اقامت دین، انقلابی عمل، ظلم کا خاتمہ، باطل کا استحصال، بدی کے ساتھ پنجہ آزمائی، اصل توجہ ادھر ہے۔ اس کے دوران بھی ظاہر بات ہے کہ بھوک بھی آئے گی، تکلیف بھی آئے گی، مصائب بھی آئیں گے، فاقے بھی آئیں گے، پیٹوں پر پتھر بھی بعد میں پڑ جائیں گے، راتوں کو سونا جو ہے نصیب نہیں ہوگا، یہ ساری مشکلات اور مصائب جو خام خواہ ایک تکلف اور تصنع کی شکل میں جو اس نظام رحمانیت میں آتے ہیں انسان اپنے اوپر طاری کرتا ہے، یہ سب کے سب آئیں گے، لیکن یہ کہ وہ پروڈکٹیو ہوں گے اس اعتبار سے کہ معاشرے میں عدل قائم ہو، انصاف کا دور دورہ ہو، اور یہ جو رحمانیت کا نظام ہے یہ ایک اعتبار سے ظلم کو اور باطل کو اور بدی کو اور شر کو تقویت پہنچاتا ہے، اس لیے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ میدان سے ہٹ گئے، وہ معاشرے کو چھوڑ کر اور جا کر گفاؤں میں اور غاروں کے اندر بیٹھ گئے، اور یہ جو دنیا جو ہے اب اشرار کے لیے، ظالموں کے لیے، شریف لوگوں کے لیے گویا کہ اور چھوٹ انہیں حاصل ہو گئی کہ اور کھل کھیلے، ان کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں رہا۔ اس اعتبار سے میں نے کہا تھا یہ شیطان کا اغوا اور اضلال ہے، اس کی بہترین تعبیر ہے جو علامہ اقبال نے کی ہے کہ ابلیس نے جو اپنے اس دور کے چیلوں چانٹوں کو جو بھی اس نے ہدایات دی ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں وہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر، کہیں عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، لہذا راستہ ایک ہی ہے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ اب آگے چلیے، فرمایا وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفة ورحمة ورحمانیت ابتدعوها، رحمانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی، یہاں اسے لفظ بدعت جو ہے اس کو سمجھ لیجئے، ایک ہے اجتہاد، کتاب و سنت میں جو اصول دیے گئے ہیں ان سے ایک اجتہاد کرتے ہوئے نئی صورت حال میں شریعت کا حکم تلاش کرنے کی کوشش کرنا۔ بدعت کہتے ہیں ایک ایسی چیز جس کی کوئی اصل ہے ہی نہیں، بے بنیاد بات، اور یہاں پر اس رحمانیت کو بحیثیت ایک انسٹیٹیوشن کے، نظام کے، ایک فلسفے کے قرآن مجید بدعت قرار دے رہا ہے۔ وہ رحمانیت ان ابتدعوها ما كتبناها علیہم، ہم نے وہ شے ان پر لازم نہیں کی تھی، الا ابتغاء رضوان اللہ، اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، یہ مشکلات میں سے ہے یہ مقام، اگرچہ ایسے مقام پر یہ نوٹ کر لیجئے، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ جہاں کہیں اس طرح کا احتمال ہوتا ہے کہ دو مفہوم ہو سکتے ہیں، دو امکانات ہیں، احتمال ہیں، تو وہاں پر دونوں ہی اپنی جگہ پر قیمتی ہوتے ہیں۔ ماں کا تبنا آڑے ہی مل رضوان اللہ، ایک ترجمانی یوں کی جاتی ہے، ہم نے نہیں فرض کیا تھا ان پر کچھ بھی سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں، ہم نے یہ تو فرض کیا تھا کہ اللہ کو راضی کرو، لیکن یہ رحمانیت ہم نے فرض نہیں کی۔ ایک ترجمانی یوں کی گئی ہے کہ انہوں نے رحمانیت کی بدعت جو ایجاد کی تو تھی وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، یعنی بدنیتی نہیں تھی، بسا اوقات نیکی کا جذبہ ہوتا ہے کہ جو حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی کے راستے پر پڑ جاتا ہے، جیسا کہ ظاہر بات ہے کہ ان تین صحابہ کا معاملہ جو ابھی ہم نے حدیث میں پڑھا ہے تفصیل سے، وہ کسی بدنیتی پر، کسی بری نیت کے اوپر تو مبنی نہیں تھا، نیکی کا جذبہ تھا، خیر کا جذبہ تھا، اللہ سے لو لگانے کا جذبہ تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ بدنیتی کے بغیر بھی کوئی شے کسی شر کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اس کے لیے ہی در حقیقت جو ہمارے پاس تحفظ ہے، جو ہمارے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے، وہ ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ یہی مضمون ہے کہ جو ہمارے اس منتخب نصاب کا درس نمبر دو ہے آیہ بر، کہ نیکی کا ایک ماڈل ہونا چاہیے سامنے، جس کے ریفرنس سے آپ مختلف چیزوں کے ریشیو پروپورشن کو معین کر سکیں۔ مختلف تقاضے ہیں، ان تمام تقاضوں کو کیسے سمویا حضور نے، کس تناسب کے ساتھ سمویا، کس امتزاج جو کیا ہے آپ نے، توازن کتنا ہے، اعتدال کس درجے کا ہے، یہی سب سے بڑا حسن ہے سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. جامعیت، جامعیت کبریٰ، پھر یہ کہ اس میں توازن اور اعتدال. اس موضوع پر میں نے ایک مرتبہ ایک مقالہ بھی لکھا تھا، اور سیرت النبی کی کانفرنس کا جو آغاز کیا تھا صدر ضیاء الحق صاحب نے، تو ایک مرتبہ اس میں کی نوٹ ایڈریس میرا تھا اسی موضوع پر، تو اس حوالے سے وہ چھپا بھی تھا کہ حضور کی سیرت کا سب سے زیادہ جو نمایاں اور امتیازی وصف ہے وہ توازن اور اعتدال ہے. مختلف بلکہ متضاد تقاضوں کو آپ نے سمویا ہے نہایت توازن اور اعتدال کے ساتھ. اس موضوع پر اور اس آیت مبارکہ پر ہماری گفتگو ابھی جاری رہے گی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.